No, ragazzi, ho adesso trovi CDB, qui. Oggi, se cambia Sandora in qui, e si va a parlare sulle soci, fight number, surprise. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصافنات الجياد وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب فَأَمَّا ألقينا غير من أبي الكرسي فجاء ما نحاول فأنا خلق الماء. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص. وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب. إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين وصفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. سورہ صاد شریف میں اس سے پہلے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر ہو چکا ہے اور ابھی حضرت آج اصل میں معاملہ یہ ہے کہ تقریباً 5-7 پیغمبران عظام کا ذکر کیا گیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت ذوالکفل اور حضرت یسع، ان سارے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ان سارے پیغمبران عظام کا آج ذکر ہوا ہے. کچھ کا ذرا قدر تفصیل سے، کچھ کا ذرا اختصار سے. گفتگو سر دست چل رہی ہے حضرت داؤد علیہ السلام ہی کے حوالے سے، اور آج اس قدر ایک موضوع اتنا یعنی ایسا موضوع، اتنا مشکل موضوع آج ہے کہ میں نے دیکھنے کی طرح پھیل بھی ان ساری کتابوں کو اس کے علاوہ پڑھ ڈالا، لیکن کسی بھی مفسر نے تو کی وقت اس کا جواب نہیں دیا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار نہ بنائے، یہ کافروں کا گمان ہے، تو کافروں کی خرابی ہے آگ سے. کافر بظاہر زمین اور آسمان کی پیدائش کا انکار نہیں کرتے تھے، انکار بھائی مانا کہ ان کے فائدے کا انکار نہیں کرتے تھے. اس کا اس بات ہے آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن قرآن نے ایک لازمی معنی کے حوالے سے آسمان و زمین کے انکار کی دلیل دی ہے. وہ لازمی معنی کیا ہے؟ یہ دراصل موت کے بعد اٹھائے جانے کے ممکن ہے. موت کے بعد ان کا خیال یہ ہے کہ موت کے بعد اٹھائے جانا ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ کائنات کی تخلیق اور اس کی ایجاد، اس کا پیدا کرنا سب بے معنی ہے. اس حوالے سے یہ آسمانوں اور زمین کے فوائد کا انکار کرتے ہیں. رب کریم فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں کسی کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے. انسان کی فکر جتنی زیادہ تلاش کر چکی ہے اس حوالے سے آج تک یہ قائل ہو چکا ہے کہ صاحب زمین و آسمان بہت ہی زیادہ کارآمد اور مفید چیزیں ہیں. بلکہ فی الحال تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی تو چاند کی جنگ باقی ہے. ابھی زمینی جنگ کا مسئلہ لے لیجیے, وہ کون سے عوامل ہیں جس کی بنیاد پر بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کو لقمہ بنا رہی ہیں؟ کیا ہے وہ؟ بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اگر تم چاہو تو یہ بہت پہاڑ سونا ہو جائے, تم کہو تو ابھی اللہ سے دعا کروں بہت کا پہاڑ سونا ہو جائے, تو اس کے ذخیرے میں سونا ہی سونا پڑا ہوا ہے. تحقیق و تلاش, اکتشافات, ڈسکوری, زمین کے اندر کوئلے, معدنیات, پیٹرول, ڈیزل, ہیرے, جواہرات, سونے, چاندی, ہر ذخیرہ اللہ نے اسی کے اندر رکھا ہے. کل تک کی تحقیقات جب اس قدر وسیع نہیں تھی, آدمی زمین سے صرف پانی اور کوئلہ ان دونوں ذخیروں کو بحیثیت معدنیات جانتا تھا, اور بقیہ زمین سے اللہ تعالیٰ جو روزی پیدا فرماتا ہے اس کو جانتا تھا. علم ترقی کر گیا, تحقیقات کے راستے کھل گئے, زمین کی افادیت بڑھ گئی. اور اب تو چار سال کے بعد جب چاند کے اوپر جنگ ہونی شروع ہوگی تو اس وقت دیکھا جائے گا, اگر زندہ رہے ہم لوگ. ہمارے ملک کے صدر مملکت نے اخباری روایت کے مطابق اس بات کا عندیہ دے دیا ہے کہ اسپیشل فورسز بنائی جائیں جو چاند پر جا کر کے دفاعی جنگ لڑ سکے. اور چاند ہماری پراپرٹی ہے, دا مون ول بی اٹ بی فرسٹ اسٹیٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹ ان دا فیوچر. ہاں بھائی, سماج کا ہے, اخبارات پر ہر اس طرح چل رہی. ابھی خدا جانے کی کتنے کائنات ابھی اور ہے. سما کا ہے نا, سماوات کا ہے نا, سما آسمان. آسمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خلا جو ہی آسمان ہے, لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے. سات کی تعداد تو قرآن نے بیان فرما دی ہے, لیکن ان سات آسمانوں کے درمیان اور کتنی چیزیں ہیں اللہ جانتا ہے, اس کے بتایا اس کے حبیب جانتے ہیں. ابھی میں اخبار دیکھ رہا تھا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ سورج اگر کہکشاں کے گرد ایک چکر لگائے تو 250 ملین سال کے بعد اس کا ایک چکر پورا ہوگا. اللہ, سوچے, ایک چیونٹی کی بھی جان ہے, اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے. وہ پودے جو زمین سے اتر گزرتے ہیں ہم مسل دیتے ہیں, کوئی قدر ہماری نہیں ہے, لیکن اس پودے کی تخلیق, اس کی پیدائش میں قدرت نے کتنے کارنامے انجام کیے, سوچ سکتا ہے. اسی لیے شیخ صادق نے فارسی کے شعر کی کہ ہر ورق دفترست در نظر ہوشیار, کہ ہر ایک پتی دراصل اللہ جل شانہ کی شناخت کے لیے بہت بڑا دفتر ہے. پڑھنے والی آنکھوں تک, پڑھنے والی آنکھوں تو پتی پتی, تنکا تنکا اللہ کی قدرت کے لیے دلیل ہے. اے مشرکین مکہ, تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ابس پیدا کیے گئے, بیکار برباد. اللہ کی خلقت بیکار, اس کی تخلیق بیکار نہیں. آئے سمجھ میں سو نہ آئے. ایک بار وہ پہلے کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں ایک بات ایسی گزر گئی, ایک بہت حکیم عقل مند دانا شخص تھا, اس نے میسور میں جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں اس کے تعلق سے, بہت پرانی بات پڑھی تھی میں نے کسی کتاب میں, اس کے دماغ میں آیا کہ یہ کیوں پیدا کیے گئے. اتفاق سے وہ شخص اندھا ہو گیا, ہر دوا کر ڈالی, صحیح فائدہ ہوا اس کو. ایک روز ایک کوئی حکیم اعلان کرتا جا رہا تھا, جس کی آنکھیں نہ بینا ہوں میں اس کو بینا کروں گا, کیا چاہیے دو آنکھ. حکیم کو بلایا گیا, اس نے صاف دوا نکالی لگایا, آنکھیں ٹھیک ہو گئی, اس کو جستجو ہوئی ٹھیک ہو چکا. بڑی تحقیق کی تو اس نے بتایا کہ بھائی وہ گندی نالی کے جو کیڑے ہوتے ہیں وہاں اسی کا معجون ہماری آنکھ میں لگایا. بات سمجھ میں آ گئی کہ فلقت الہی اسباب تلاش کرنا آدمی کے بس کی بات نہیں, اتنا جان لے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو اللہ نے پیدا کیا, بس یہ کہہ کر کے اپنے ایمان کو بچا لے بتا. فوائد الجنۃ کفر من النار, تو کافروں کی خرابی ہے آگ سے اگر اللہ کی تخلیق کا انکار کریں گے, جہنم ان کا سینہ ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار, کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کی ان جیسا کر دیں گے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, یا ہم پرہیزگاروں کو شریر بے حکموں کے برابر ٹھہرا دیں گے. یہ درست بات اس منظر پہ آئی ہے کہ قریشی جو مغرور قسم کے لوگ تھے وہ کہا کرتے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنت کے حوالے سے بیان فرمایا تو کہتے تھے ارے دیکھا جائے گا بھائی, مسلمان جس جنت بنائیں گے اس سے اچھی والی جنت میں ہم لوگ جائیں گے, اس لیے کہ ہم اس سے اچھے ہیں. رب کریم نے فرما دیا کہ یہ سراسر غلط ہے اور باطل, اس وجہ سے کہ اللہ جل شانہ جو تخلیق کائنات کا مالک ہے, خالق ہے, آقا ہے, مولا ہے, سب کچھ, وہ کسی بھی چیز کو بیکار نہیں پیدا فرماتا ہے, اور اس کی مصلحتیں, اس کے انصاف, اس کا امر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس کو جس امر کے لیے بنایا گیا ہے اسی کے مطابق اس کو رکھا جائے. اب یہ سوچو کہ یہ مشرکین بتوں کی پوجا کریں, شراب پیئے, زندہ بچیوں کو دفن کر دے, بچوں کو قتل کر دے, جانوروں بہیمانہ جیسا سلوک کرے, اللہ کی ذات اس کے احکام کا انکار کرے, تو کیا میں ان کو ان کے برابر کر دوں گا جو میری ہر بات کو مانتے ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, فیصلہ کر لیا گیا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہمارے بچوں میں ایک ذہن یہاں جو پیدا ہوتا ہے اسکولوں میں جا کر کے اور یہاں رہ کر کے, ایک روز ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا کہ یہ کیسے ہم فیصلہ کریں صاحب کہ یہ جنتی ہے تو دوزخی ہے؟ لوگوں میں کہتے ہیں ہر شخص کے بارے میں فیصلہ ہمارا کرنا, تو میں نے کہا تم مسلمانوں کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ نان مسلموں کے بارے میں, سب کے بارے میں, ایک ایک بچہ سب کے بارے میں, کرسچین ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, کسی کو ہم نہیں کہہ سکتے صاحب کی جنتی ہے یا دوزخی ہے. میں نے اس کو دیر تک سمجھایا کہ جنت اور دوزخ کے معاملات کن حوالوں پر ہیں, کن بنیادوں پر ہیں. یہ ذہن ہے, اسی لیے ضروری ہے کہ ان بچوں کو مذہب اتنا پڑھایا جائے, اتنا پڑھایا جائے تاکہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو گمراہی کا سبب بن سکتی ہیں بچہ اس سے ہوشیار ہو جائے. اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, ماں باپ اگر چاہیں کہ ان سے سعودوس ہو جائے تو ہم
مفسدین کو نیک عمل کرنے والوں کے برابر کر دے، ان کو بھی جنت دے، ان کو بھی جنت دے دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو شر پسند لوگ ہیں، یا شر پسند سے مراد مفسدین، فرعون سے مراد کفار و مشرکین ہیں، مسلمان نہیں. یہ کفار و مشرکین ان کا تو مقام بتا ہی دیا گیا ہے، جگہ جگہ قرآن مقدس میں ان کے تعلق سے اضاحت آ چکی ہے، ان کا ٹھکانا جہنم. ابھی فوائل للذین کفروا من النار، اس سے پہلی والی آئے تو ان کا ٹھکانا جہنم. اور رہی بات مسلمانوں کی، تو مسلمانوں کے برابر کہاں ہو سکتے ہیں؟ یہ بارش گزار بندے، یہ اللہ سے خوف کھانے والے، اللہ فرمایا گیا ہے جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہے، اور جو اللہ سے بے خوفی برتتا ہے مسلمان ہونے کے باوجود اس کا ایمان اتنا ہی کمزور ہے. مومن تو ہے، ہم اوپر کا فتوا ہی دے سکتے ذریعہ جائے گا، لیکن ایمان کی کمزوری اور ایمان کی مضبوطی کے حوالے سے یہ بات ذہن کے اندر رکھی جائے. خوف خدا جتنا زیادہ ہو جائے اسی قدر اس کے ایمان کی پختگی ہے، اور جس قدر خوف خدا سے آدمی بے نیازی برتے گا اسی قدر اس کے ایمان کی کمزوری. یہ بات کہہ چکا ہے. کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری برکت والی تاکہ اس کی آیتوں کو سوچے اور عقل مند نصیب مانے. یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، اس میں نصیحتیں ہیں، واعظ ہیں، پند و بوزت ہیں، یہ اسی لیے اتاری گئی ہے یہ کتاب تاکہ انسان اس کتاب کی روشنی میں اپنے صحیح اصل اور حقیقی معبود کو پہچان سکے. اسی لیے اور خلقت انسانیت کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی ذات کی شناخت ہے، بندہ اللہ کو پہچان. اللہ تعالی کو بندہ پہچان، جس کی معرفت جتنی قوی اتنی اللہ کی بارگاہ میں قریب. اب اس کے بعد واقعہ شروع ہو رہا ہے جس کے تعلق سے میں نے ابھی شروع میں عرض کیا کہ مفسرین حیرت زدہ ہے کہ اس کی تعبیر کیا کی جائے. پہلے میں پورا ترجمہ کر رہا ہوں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا کہ اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع آنے والا. جب اس پر پیش کیے گئے تیسرے پہر کو رد کیے تو تین پاؤں پر کھڑے ہوں، چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے اور چلائیے تو ہوا ہو جائے. نہیں، روکیے تیسرے پہر کو کہ روکیے تو تین پاؤں پر کھڑے ہوں، چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے اور چلائیے تو ہوا ہو جائے. تو سلیمان نے کہا مجھے گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے. پھر انہیں چلانے کا حکم دیا، یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے. پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لاؤ تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا. یہ ایک واقعہ یہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت ہی معیاری نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے، بہت معیاری کہ ان کو کھڑا کیا جائے تو سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں احترام و ادب سے اس قدر کھڑے ہوں کہ حد ادب، اور اس قدر تیز کی جب ان کو چابک دے کر کے چلایا جائے تو ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام جہاد کے بڑے متمن تھے. ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ میرے بیٹے سلیمان کو بھی تو اسی طرح سے کر دے. رب کریم نے فرمایا کہ داؤد تیری دعا میں نے قبول فرمائی، اے اللہ میرے بیٹے سلیمان کو اسی طرح سے خوف، اسی طرح سے عشق اپنا، اور اسی طرح سے زہد و تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما. تو اللہ جل شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری خوبیاں اور خصلت عطا فرما دی جو سیدنا داؤد نے. حضرت داؤد علیہ السلام کے گھوڑے پیش کیے گئے تو آپ ان گھوڑوں کے بڑے شوقین تھے، بہت شوقین، اس لیے کہ گھوڑا جہاد کا آلہ ہے، اس کو آلے جہاد کہا جاتا ہے. اسی بنیاد پر جانوروں میں گھوڑے کے ذبح کرنے کو منع کیا گیا، اس کا گوشت اسی لیے منع کیا گیا، حرام نہیں ہے. کتنا یاد رکھیے گا، گھوڑے کا گوشت حرام نہیں ہے، اس کی ضرورت کی بنیاد پر، کیونکہ یہ آلہ حرب ہے، جنگ کا آلہ ہے، اس بنیاد پر اس کا تحفظ مسلمان کے لیے لازم ہے، اس کے پیش نظر اس کے گوشت کے کھانے کو منع کیا گیا ہے، حرام نہیں کر دوں. جی حکم قیامت تک کے لیے، زمانے کے بدلنے سے اسلام کا حکم نہیں بدلتا، حکم قیامت تک کے لیے. آج بھی گھوڑا گھوڑا ہی ہے. یہ تو ویپنس جو بنائے گئے ہیں یہ تو نئی تحقیقات ہے نا، آج بھی ختم ہو جائیں تو پھر آج بھی اپنی اصلیت پر آ جائیں گے، تو یہ تو بڑی غلط چیزیں ہیں، سب قدرتی ہیں، فطری ہیں. تو آپ ان گھوڑوں میں اتنا مور ہو گئے کہ ایک نماز کا وقت ہو گیا، آپ کو ہوش آیا یہ کیا؟ گھوڑوں کو دوڑایا تو صاحب وہ نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے. 40 کی تعداد غالباً گھوڑوں کی دوسرے کو جان بنایا گیا، اور اس کے بعد پھر جب واپس آئے تو آپ نے حکم دیا کہ ان کو قریب لاؤ، اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں سے ان کی کوچیں کاٹی، ان کے گردن کاٹے. اس کی وجہ سے اللہ کی عبادت کے لیے میں غفلت میں پڑ گیا، ہٹا دیا. یہی ابرار و اخیار کا درجہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری دار حلہ پہن کر کے نماز کے لیے کھڑے تھے، پھر کیا تھا، توجہ ہو گئی حالت نماز میں اس جبے کی طرف، نماز پڑھ کر کے فوراً تشریف لائے، اس کو اتارا اور فرمایا کہ اس کو پھاڑ کر لو، اس لیے کہ اس نے مجھ کو اللہ کی بارگاہ میں حضوری کے ساتھ مشغولیت سے روکا، حضوری کے ساتھ مشغولیت سے روک رکھا ہے. یہ درجہ ہے، یہ کیفیت ہے نماز کو. اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مشرکین نے جب حملہ کیا اور مصروفیت رکھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس تعلق سے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ چلو عصر کی نماز وہاں پڑھ جائے گی، طالباً غطفان کی زمین ہے، میرے دماغ میں پوری حدیث بخاری کی نہیں آ رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ چلو عصر کی نماز وہاں پڑھی جائے گی، چنانچہ یہ لوگ یہاں سے چلے بدحان میں پہنچے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی واقعہ یہ تھا کہ حضور جنگ بدر سے خارج ہو کر کے تشریف لے، ابھی ہتھیار اتارنا ہی چاہتے تھے کہ جبریل امین تشریف لائے اور اس کی یا رسول اللہ یہودیوں کا فلاں قبیلہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. حضور نے فرمایا فوراً چل پڑو، فوراً چل پڑے، اور کہا کہ عصر کی نماز وہاں جا کر کے پڑھو. جب آگے پڑھے تو صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ عصر کی نماز حضور نے وہاں پڑھنے کا حکم دیا ہے تو نماز تو پتا ہو جائے گی، تو کچھ لوگوں نے پڑھ لیا، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں جی, اللہ کے رسول نے فرمایا اب نماز وہی پڑھیں گے. چنانچہ روایتوں میں آیا ہوا شاید مغرب یا عشاء کے وقت وہاں پہنچے, اور وہاں جا کر کے ان وقتوں میں انہوں نے عصر کی نماز کو ادا پڑھا, قضا نہیں پڑھا. اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے جو کہہ دیا وہ قانون بن گیا, حضور نے جو کہہ دیا وہی قانون, حضور کا کہا قانون ہے. تو اب ان کو قضا نماز کا عذاب نہیں, حضور نے فرمایا تو غروب آفتاب کے بعد بھی عصر پڑے گی ادا پڑے گی, یہ کوئز بن سکتا ہے. یہ بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے یا وہ کون سی نماز ہے کہ وقت نکلنے کے بعد پڑھی گئی پھر بھی ادا تھی, کوئی بن سکتا ہے نا کہ اپنے وقت سے قضا بھی ہوگی پھر بھی ادا ہے, یہ کوئی بن سکتا ہے. تو یہ ہے کہ مسعود, اس طرح سے بھی آپ دیکھیں کہ غزوہ خندق کے وقت مشرکین نے حضور کو کتنا مصروف رکھا کہ حضور کی چار نمازیں ایک ساتھ قضا ہو گئی, اللہ کے رسول نے یہودیوں پر لعنت فرمائی. تو یہ ہوتا ہے, فقر دیا قریب لا, اس کے بعد اس کی کوچیں کاٹی, ان کو قتل ضلع کر دیا. یہ ہے, معلوم یہ ہوا اس آیت کریمہ سے جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہے, وہ یہ ہے اللہ کی یاد میں اگر کوئی چیز ہاری ہو رہی ہے, رکاوٹ پیدا کر رہی ہے, کتنی بھی عزیز اور پسندیدہ ہو, اللہ کی یاد کے مقابل میں اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا. اللہ دوسرا واقعہ, وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ, اور بے شک ہم نے سلیمان کو جانچا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا, پھر رجوع آیا, عرض کیا میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو, بے شک تو ہی ہے بڑا دین والا. دین والا نہ پڑھیے, دین والا, دینے والا. یہ ہے وہ آیت کریمہ جس کے حوالے سے بیان کیا کہ بہت ہی مشکل بحث کی گئی ہے, اس میں سارے مفسرین دنگ ہے کہ اس کا جواب کیا دیا جائے. تاہم جو سر الفاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سیدی اعلیٰ ترجمہ میں چڑھایا ہے وہ, اور امام قرطبی کی روایت اور تفسیر النسبی کے حوالے سے میں وہی قول نقل کروں گا جو ہمارے اکابر علماء نے قبول کیا ہے. حق بات یہ ہے وحق النقاش وغیر ان اکثر ما وقی سلیمان جواریہ طلبا للورد فورد له نصف انسان فما کان الجسد الملقى على کرسیہ جاءت به المقابلۃ فالقطه هناک, وفی صحیح البخاری ومسلم, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, پیش کر رہا ہوں. ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سلیمان لأطوفن اللیلۃ على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله, فقال له صاحبه قل إن شاء الله, فلم يقل إن شاء الله, فطاف علينا جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل, وعيب الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. في بخاري ومسلم ایک حدیث نقل کی گئی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی 99 شریکان حیات, آپ نے امام حضرت ابوہریرہ فرماتے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان نے کہا کہ میں رات کو اپنی تمام 99 شریکان حیات پر دورہ کروں گا, اور اس میں سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو فارس فی سبیل اللہ بناؤں گا, یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد بناؤں گا اس کو. حضرت سلیمان کے احباب و اصحاب میں سے کسی نے کہا انشاءاللہ کہیے, تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا, یا کثرت مشغولیت کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اور ان تمام شریکان حیات پر رات میں دورہ فرمایا تو کسی کو کوئی حمل نہیں ہوا. ایک خاتون تھی جن کو ایک حمل ہوا اور وہ کچا بچہ گر پڑا. اسی کو کہا ہے کیا کرسی یہی جسدن ثم اناب والقین علی کرسی یہی کہ ہم نے اس کی کرسی پر ایک خام نامکمل ناقص بچہ ڈال دیا. یہ ہے بخاری اور مسلم کی روایت. اسی روایت کو مدارک نے اپنے اندر نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ مدارک التنویر کے اندر ایک اور روایت آئی ہوئی ہے پھر فتح سلیمان بعد ما ملك 20 سنه وملك بعد الفتنه 20 سنه وكان من فتنه انه ولد له ابن فقالت الشياطين انه عاش لم ننفق من السفر في سبيل فسبيلنا ان نقتله او نقبله فعلم ذلك سليمان عليه السلام فكان يبذوه صحابه خوفا من مضره الشيطان فالقى ولده ميتا على كرسيه فتنبه على زلته في ان لم يتوكل فيه. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بادشاہ ہو گئے 20 سال کے بعد ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو اور 20 سال اس آزمائش سے پہلے اور 20 سال آزمائش کے بعد 40 سال 20 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا. شیطانوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہ گیا تو جس طرح سے سلیمان علیہ السلام کے ہم پابند ہیں اس بچے کے پابند ہوں گے تو ایسا کر اس کو قتل. تو سلیمان علیہ السلام نے اس بچے کی پرورش کے لیے بادلوں کے حوالے کر دیا اور وہ بادل میں پرورش پاتے رہے. اتفاق سے ایک دن وہ بچہ مرا ہوا کرسی پر وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. ایک روایت کہ اس کتاب کی روایت کے اعتبار سے کہ اَنَّهُ أَن لَمْ يَتَوَكَّلْ فِي رَبِّهِ کہ اس امر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا توکل کی فرمایا. ایک روایت یہ. دوسری روایت وہی جو میں نے بھی کہا ہے اس میں 90 خواتین کا ذکر ہے. مدارکن نے کہا ہے تبدیل نے کہا لَعَتُوا فَنَّ لَيْلَةَ عَلَىٰ سَبْعِينَ عِمْرَةً کہ 70 عورتوں پر دورہ کرو اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے. کے تعلق سے اور بہت روایتیں بیان فرمائی گئی. ابن کثیر نے تو کئی قصے نقل کیے ہیں اس میں کہ سارے قصوں کا خلاصہ میں کر رہا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک انگوٹھی تھی جس کو خاتم سلیمانی کے نام سے سبھی جانتے ہیں. اس انگوٹھی کی کرامت یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے جب سلطنت جی آت بائی تو وہ انگوٹھی ہی دراصل اس کا کلیدی درجہ رکھتی ہے. شیاطین اجنہ وحوش طیور پرند چرند سب اسی بنیاد پر ہوا پانی دریا حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع فرماتے ہیں. ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلا کے لیے جاتے بیت روم میں جاتے تو اس انگوٹھی کو اتار دیتے. ایک بہت خبیث قسم کا شیطان تھا ایک روز اتار کر اس انگوٹھی کو پھینک دیا. اس نے اس انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا سمندر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عملی رنگ لے کر کے انہیں کی شکل و شباہت میں گیا اور 40 دن تک تمام امور انجام دیتا رہا. ابن کثیر نے کچھ روایتیں نقل کی اور کہتے ہیں کہ اسرائیلیات کے حوالے سے ہیں بھی اس کی توضیح کر رہا ہوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباریوں میں سے ایک صاحب تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سیدنا عمر فاروق کی طرح سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. مذہب کے حوالے سے بال کے برابر بھی نرمی برداشت کرنا ان کی زندگی سے الگ مسئلہ تھا. جہاں کوئی بات آتی اتنا بھی تلوار کھینچ دیتے آپ اللہ اکبر اس کی طرح تلوار دو. چنانچہ روایات میں آپ دیکھیں جتنے بھی ان قسم کے مسائل آتے ہیں کس کی تلوار کھینچ لی ہے. سیدنا عمر فاروق کی. مذہب کے معاملے میں نرمی نہیں کہ صاحب ارے یار چلے کچھ چلے مذہب مذہب. تو ایک ساتھ تھے انہوں نے ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے ازواج مطہرہ سے آ کر کے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے آج کل. یہ سلیمان علیہ السلام تو شریعت کے حد درجہ پابند تھے اور یہ کیا وجہ ہے. کسی شخص نے آ کر کے اس سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہو جائے تو فجر کی نماز کے وقت اگر نہ اٹھے تو اس نے کہا کوئی حرج نہیں ہے. لوگ آن کھڑے ہو گئے یہ کیا مسئلہ ہے. تو اس طرح سے بہت سارے مسائل آئے. تو خواتین نے بھی کہا کہ بات ہماری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حضرت سلیمان کا انداز نہیں ہے اس کے ساتھ. اتفاق سے ہر زمانے میں سب کو میں اکٹھا کر کے بیان کر رہا ہوں. اتفاق سے سلیمان علیہ السلام وہاں سے چل پڑے گئے ایک دریا کے کنارے. ایک شخص نے مچھلی کا شکار کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام مزدوری کر رہے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا میری ان مچھلیوں کو میرے گھر تک پہنچا دے تو یہ مزدوری دوں گا. آپ نے اٹھایا پہنچا دیا. اس نے ایک مچھلی دی. اس مچھلی کو آپ نے اس کا پیٹ پھاڑا تو انگوٹھی اس میں نکل آئی. یوں ہی انگوٹھی آپ. مگر ہمارے علماء نے اس روایت کو لیا جو میں نے عرض کیا ہے کہ کسی مصروفیات کی بنیاد پر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے. بس عقل کی میزان پر تولتے ہوئے لوگوں نے ان ساری روایتوں کو رد کر دیا. اور جو ابھی میں نے بخاری شریف اور مسلم شریف روایتیں پڑھی ہیں اس کو عقلی گھوڑا دوڑاتے ہوئے کچھ نئے دور کے تفسیر لکھنے والے حضرات نے یہ کہہ کر کے رد کر دیا ہے. ذرا غور کیجیے گا اس جملے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث سے سیاح کی حدیث سے ابو ہریرہ کی روایت رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر کے رد کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیلیات کے واقعات کو نقل روایت کرتے ہوئے بیان کیا تھا. صحابی توجہ کے ساتھ نہ سن سکے اس بنیاد پر اس کو حضور کی طرف منسوخ کر دیا. کیا سمجھا؟ یعنی حضور اسرائیلیات بنو اسرائیل کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا اور ایسا ہو گیا پھر ایسا ہو گیا. تو یہ حضور بیان کر رہے تھے. یہ حضور کا اپنا خیال نہیں تھا. اور راوی جو صحابی روایت کرنے والے ہیں یہ عدم توجہ بے توجہی کی بنیاد پر اس واقعے کی نوجت کو شاید نہ سمجھ سکے اور اس روایت کی پوری نسبت رسول کریم کی طرف کر دی گئی. یہ جدید دور میں لکھی جانے والی ایک تفسیر کا حوالہ ہے. بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ یہ نہیں سمجھ آئی. مگر ہم یہ کہیں کہ اس میں عقل کے گھوڑے کو دوڑانا اتنا ہی نقصان دہ ہے جس طرح سے جناب من آپ نے یہ کہہ کر کے کہ اسرائیلیات کی روایت سے رد کر دیا ہے. اسی طرح سے ہم آپ کی روایت کو رد کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک صحابی کے قول کو نقل روایت کا ہیلا تلاشتے ہوئے اس کو رد کر دیا ہے. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ اس مفسر صاحب نے تفسیر لکھنے والے صاحب نے یہ کہہ کر کے اس کو رد کر دیا ہے کہ اسرائیلیات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب من آپ نے ان ساری روایتوں کو اور خاص طور سے اس روایت کو جو ابھی بخاری اور مسلم کے حوالے سے عرض کی گئی یہ کہہ کر کے عرض کرتے رہے اپنے عقل کا گھوڑا دوڑا کر کے کہ اللہ کے رسول نے یوں بیان کیا ہوگا صحابی نے توجہ نہیں کی ہوگی اس بنیاد پر یہ بنو اسرائیل کا واقعہ نقل روایت کی بنیاد پر تھا صحابی نے اس کو حضور کی طرف منسوخ کر دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے عقل کا فتور ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام اللہ رسول کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے
اس بے توجہی سے حدیثیں نہیں سنا کرتے تھے. مسلم اور دیگر احادیث خود عروہ ابن مسعود صفی کی روایت جو بخاری ہی کے اندر آئی ہے باب الشروط کے اندر صلح حدیبیہ کے موقع والی روایت کہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ میں دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراض جب حضور محمد بولتے ہیں تو رکاؤ کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی سانسیں جیسے بند ہو جاتی جیسے ان کے پروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. لہذا یہ الزام صحابی کی ذات پر لگانا یہ صرف اور صرف عقل کی گتھی اور کچھ نہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہم ان روایتوں کو قبول کرتے ہیں اس لیے کہ علماء اہل سنت جتنی روایتیں میں نے عرض کی ہیں, قرطبی ہے, مدارک ہے, جلالین ہے, شیخ زادہ ہے اور دیگر روح البیان روح البانی وغیرہ کے اندر اس قسم کی روایتیں ہوئی ہیں, ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. اور ہم اس روایت کو یوں ہی لیتے ہیں کہ والقین علی کرسیہ جسدن سمانا, سے مراد یہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مشغولیت اور مصروفیت کی بنیاد پر یہ جملہ زبان کام تک ادا نہیں ہو سکا. بس جیسے آپ حضور کی حدیث کے حوالے سمجھ لیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ پاک میں کتے کا بچہ آ گیا, یہودیوں کا ایک گروہ آیا, اس نے کہا صاحب کہ عبد القرن روح کے بارے میں ہم کو بتائیے, حضور نے فرمایا جاؤ میں بتا دوں گا, انشاءاللہ نہیں کہہ سکے. یہ روایت ہے, یہ سورہ الضحیٰ کے اترنے کی تفسیر جو شان نزول بیان کیا تھا اس میں سے روایت یہ ہے, کسی مصروفیت کی بنیاد پر نہیں کہہ سکے. ہوتا ہے ہم پیغمبران اعظم کو بشریت سے خالی نہیں مانتے ہیں, ہم پیغمبروں کو بشریت کے ساتھ مانتے ہیں اور اللہ جل شانہ نے بشری ضرورتیں بشری تقاضے اور بشری خصوصیات ان کو عطا فرمائی ہیں. یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. میری تقریر یاد کریں جو سرکار خواجہ کے موقع پر میں نے بیان کیا تھا, یہ بشری خصوصیات ہیں اور یہ دراصل امت کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے کہ تاکہ امت اپنے پیغمبر اپنے نبی کے کردار و عمل کی روشنی میں اپنی زندگی کے ان واقعات کی راہ متعین کر سکے اس بنیاد پر. ورنہ اللہ تعالی قادر تھا کہ جو زبان وحی الہی کو نہ بھول سکتی ہو وہ انشاءاللہ بھول جائے, انشاءاللہ بھول جائے. یہ صرف اللہ کی مشیت ہوتی ہے, اللہ کی خواہش ہوتی ہے. لہذا ہم ان تفصیل آپ کو دیتے ہیں, بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ چلے تو صاحب یہ بات ہو گئی, قال رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب. تو عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور میری مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو, بے شک تو ہی ہے بڑی دین والا. تو جب یہ واقعہ ہو گزرا اور آپ نے توجہ فرمائی تو دعا کی کہ اللہ میں نے تیری بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا اور میری یہ تمنا تو نے اپنے کرم و فیض سے پوری نہیں فرمائی ہے, تو اب ایسا فرما دے کہ یہ چیزیں تو چلی گئی تو مجھے ایسی سلطنت وسیع عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو نہیں ہے. یہاں ایک سوال ہے, ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے, یہ تفسیر کا مطالعہ کرنے والے کے دماغ میں آنا چاہیے اس سوال کو. ہمارا خیال یہ ہے بلکہ ہمارا عقیدہ یہی ہے بلکہ ہماری امت ہماری اس امت میں ہمیں حضور کی امت پاک میں تمام علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وسیع اختیارات اللہ نے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائے. یہ عقیدہ ہے نا, تو اس آیت کی توجیحات کیا کی جا سکتی ہے؟ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو کسی کو نہ ملے, اور اللہ جل شانہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سلطنت عطا فرمائی کہ زمین و آسمان سب آپ کے اختیار تصرفات میں, انی رسول اللہ علیکم جمیعا, تم سب کی طرف میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا بےمانا, اگر وہ بامانا تو حضور کے فرمان اور حضور کے اختیارات جو آئے جو دیکھے گئے جو کتابوں محفوظ ہیں وہ کیا ہوتا,
سوال سمجھ میں آ گیا؟ جواب سیدھا سادہ ہے،
جب بھی اس قسم کا کوئی بھی مفہوم ٹکرا جائے احادیث یا قرآن یا قرآن اور قرآن سے،
اس کی تطبیق، اس کا سولوشن،
سلیمان علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے حوالے سے کہا تھا کہ میری حیات میں میرے مقابل کسی کو ایسے سلطنت نہ ہوگا،
بات ختم ہو گئی۔
اس کا جواب آپ قرآن سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیلیو
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری نعمتیں تم یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے عالم پر فضیلت دی ہے،
عالمین، سارے عالم پر فضیلت دی ہے، تو کیا حضور کی امت پر بنی اسرائیل کو فضیلت ہے؟
خالی پیدا ہوتا ہے
سب سے افضل امت، قرآن کہتا ہے خیرہ امت، سب سے بہتر تو تم ہو۔ تو مفسرین اس کا یہی جواب دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنو اسرائیلیوں سے جو کہا گیا ہے وہ ان کے دور، ان کے پیریڈ کے لحاظ سے کہ تمہارے زمانے میں تم کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد
میرے محبوب کا دور تو سب سے افضل ہے، یہ توجیہ اس کی ہوگی۔
اچھا میرے بعد، من بعد یعنی میرے بعد کہ جو میرے قریب زمانے کے لوگ ہیں ان تک، اور بعد کا اطلاق قریب و بعید دونوں پر ہو سکتا ہے، میرے بعد جو میرے قریب کے زمانے کے لوگ ہیں، جن زمانوں تک جا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بنو اسرائیل کا دور جب تک رہے، یہ تو سچ ہے جناب کہ جب تک بنو اسرائیل کا پیریڈ رہے اس وقت تک اس دور میں کوئی کسی کو میری ایسی حکومت نہ دے، اور بنو اسرائیل کا دور حضرت عیسیٰ کے ظہور کے بعد ختم ہو گیا۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ فرما فسخرنا الریح، تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہتا، اور دیو یعنی شیطان ان کے بس میں کر دیے ہر معمار اور غوطہ خور اور دوسرے اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، یہ ہماری عطا ہے، اب تو چاہے تو احسان کر یا روک، تجھ پر کچھ حساب نہیں، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانا ہے۔ یہ عنایت فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا مسخر کر دی گئی، اس سے پہلے تفسیر گزر چکی ہے، غدوہا شہر و رواحہا شہر، ایک مہینے کی مسافت ایک دن کے اندر طے کر لی گئی۔ ابھی تخت مبارک دمشق میں ہے، دمشق میں، اور اس کے بعد شام کو وہ تخت افغانستان میں پہنچا ہوا ہے۔ مفسرین نے لفظ افغانستان کا خصوصی ذکر کیا، اس سے پتا چلا کہ افغانستان بڑی قدیم آبادی کا صوبہ ہے، شہر ہے، افغانستان پہنچا ہوا ہے، صاحب یہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچ گیا، ایک بات کی۔ دوسری بات کہ آپ کے حکم سے، حکم کے تابع فرمان ہوا کر دی گئی تھی، شیاطین آپ کے قبضے میں دے دیے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب، حضرت داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، اور اس بیچ آپ کا ظاہری دنیا سے پردہ فرمانا ہوا، پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا دور مبارک آیا، آپ اس کی تعمیر فرماتے رہے، چنانچہ کیا پیاری بات ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ مسجد اقصا کی تعمیر کے لیے جو لوہے وغیرہ استعمال کیے جائیں اس سے لوہے کے کاٹنے کی کوئی آواز نہیں آنی چاہیے، یہ کثیر کے بعد جان کر رہا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے، انہوں نے شیطان کو بلایا، ایک شیطان تھا، اس سے کہا کہ اس کا حل تلاش کرو، تو اس نے حل تلاش کیا، گیا خود اس کا انڈا لے کر کے آیا، نیچے انڈا رکھا اور اوپر شیشے کی چادر ڈال دی، خود آیا اس نے انڈا تلاش کیا، نہیں ملا،
تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچا, دیکھا کہ انڈا شیشے کے نیچے رکھا ہوا, کیسے ملے گا. وہ دودھ گیا, الماس ہیرا لے کر کے آیا, ہیرا کیا بولتے ہیں,
ڈائمنڈ,
ہیرا لے کر کے آیا. تو شیشہ کس سے کاٹا جاتا ہے,
ڈائمنڈ سے.
اس نے دودھ نے اس شیشے کو ہیرے سے آہستہ سے کاٹ دیا اور انڈا لے کر کے چلا گیا. تو شیطان نے حضرت سلیمان سے عرض کیا کہ جو چیز اس میں استعمال ہو لوہے وغیرہ کی اس کو اس طرح سے کاٹ لیے, آواز بھی نہیں جائے گی, کام بھی چل جائے گا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس میں شیاطین تھے, آپ دریاؤں میں حکم دیتے, پتہ لگاؤ یہاں کیا ہے, کتنا پانی ہے وغیرہ وغیرہ. غواص کہتے ہیں غوطہ خور کو, جو سمندروں میں غوطہ لگاتا ہے, غواص کہتے ہیں.
اور کچھ وہ تھے کہ جن کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا, جو نافرمان تھے, وہ ساتھ ہی رہتے لیکن ان کو بیڑیوں میں جکڑا رہتا تھا, نکلنے لگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری تمنائیں پوری فرما دی. کیا فرمایا, او امسک بغیر حساب, کچھ حساب. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ پیغمبر کا حساب عوام کے حساب کے اعتبار سے نہیں ہوگا, یہ تو حساب سب کا ہے. ایسی بات نہیں کہ میدان محشر میں کوئی یعنی بچ جائے گا, سب پوچھے جائیں گے, لیکن ان کا حساب ان کے اعتبار سے امت کا حساب بڑا فرق ہوگا. یہ واقعہ کمپلیٹ ہوا. اب حضرت ایوب کا واقعہ رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. اور یاد کرو ہمارے بندہ ایوب کو, جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف دی اور ایزا لگا دی, ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار, اور خوب ادلی جلی زمین پر پاؤں مار, ہر مختصر بارد و شراب, یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو. اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دی اپنی رحمت کرنے کو اور عقلمندوں کی نصیحت کو. اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر کے اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ, بے شک ہم نے اسے ثابت پایا, کیا اچھا بندہ, بے شک وہ بہت رجوع آنے والا. اتنا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے. اس کا واقعہ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے, اس کی توضیحات بلا فرمائیے. امام مدارک نے اپنی تفسیر کے اندر بیان فرمایا ہے حضرت ایوب کی آزمائش کیوں ہوئی تھی, یہ سوال جان کیوں ہوئی, مدارک التنبیہ کے اندر لکھا ہوا ہے. پہلی بات امام قرطبی نے بیان فرمایا اپنی تفسیر کے اندر کہ حضرت ایوب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے, انہوں نے اپنی قوم میں تبلیغ فرمائی تو کل تین آدمی ایمان لائے, کل تین. مدارک التنبیہ کے اندر فرمایا گیا ہے کہ ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام کو تین اشخاص ان کی مرض بیماری ان کی دیکھنے کو عیادت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے, ان سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے. ایک شخص اس میں سے مرتد ہو گیا یہ کہہ کر کے, تو آپ حضرت ایوب سے پوچھا گیا کہ وہ کیوں مرتد ہو گیا, تو سمجھا کہ شیطان نے اس کو اس بات پر اکسایا ہے کہ پیغمبران اعظم کو اللہ تعالی آزمائشوں میں نہیں ڈالتا ہے. وذکر فی سبب بلائہ, اور ایک اور نقل کیا گیا ہے کہ ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک بکری ذبح کی, آیا اور ان کا پڑوسی بھوکا رہا, تو اللہ تعالی نے آزمائش میں ڈال دیا. ایک قول اور نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہیں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی تھی, فسکت عنہ, تو اس سے آنکھ پھیر لی تھی چپ ہو گئے تھے, اس لیے آزمائش میں ڈالے گئے. اتنے اقوال نقل کیے گئے اور بھی بہت سارے ہیں.
اس سے محسوس ہوا کہ پیغمبران اعظم کی آزمائش
چھوٹے چھوٹے امر پر بھی ہو جاتی ہے, جن کے درجے بلند ہوتے ہیں نا ان کو ترک مستحبات پر عذاب دیا جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جن کے درجے بلند ہوتے ہیں اگر وہ مستحب چھوڑ دیں تو مجرم قرار دیے جائیں. اگر کی تو آزمائش شروع ہوئی, آزمائش شروع ہوئی حضرت ایوب علیہ السلام کی. بڑے رچسٹ آدمی تھے آپ, اور اللہ جل شانہ نے آپ کو کیا کیا دیا نہیں تھا. چنانچہ بے پناہ مال دولت, بڑے بڑے محلات, اولاد, آپ کی آزمائش شروع ہوئی تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا. آپ کی شریک حیات, یہاں تک روایتوں میں ابن کثیر رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ لوگوں نے اپنے آبادیوں سے نکال کر کے ان کو وہاں رکھ دیا جہاں کوڑے پھینکے جاتے ہیں, مگر آپ کی شریک حیات ساتھ ہے, سب نے ساتھ. دن بھر مزدوری کرتی اور شام کو لا کر کے اپنے شوہر کی خدمت کرتی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے التجا قبول کی, دعا قبول کی. حق ہوا اور کو دل نے کہا گا اپنے پیر کو مارے نا زمین پر مارا چشمہ اگلا. اللہ نے فرمایا اس سے غسل کر لے. کثیر نے لکھا ہے کہ آپ کی شریک حیات مرض میں چھوڑ کر کے گئی تھی مزدوری کرنے کے لیے, جب لوٹ کر کے آئیں تو دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت کرو مند جوان آدمی بیٹھا ہوا ہے, جوان آدمی بیٹھا ہوا ہے. تو ان سے پوچھتی ہے کہ یہاں پہ ایک شخص رہتا تھا, صحت مندی کے عالم میں صحت مند کا تمہاری طرح سے چہرہ نکلتا بڑا ملتا تھا, پتہ کہاں جانا. آپ نے فرمایا کہ نہیں آئی ہوں, بار بھرے آج اپنے فضل احسان سے نواز دیا. تو اس کا اجر ان خاتون کو آپ کی شریک حیات کو آپ نے وہ عطا فرمایا. ایک روایت کے لحاظ سے کہ جتنے بچے انتقال کر رہے تھے اللہ نے سب زندہ فرما دیے. ایک روایت کہا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود کے وطن مبارک سے پھر اتنی ہی اولادیں عطا فرمائی, اور جتنے مال سب ضائع ہو گئے تھے وہ سب پھر دوبارہ مل گئے. یہ آزمائی تھی حضرت ایوب علیہ السلام. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے اور یاد کرو ہمارے بندے اسحاق اور یہ کھڑی بات تھی بچا کہ اس گھر کی یاد ہے, اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پسندیدہ ہیں, اور یہ اسماعیل اور یہ سعد اور ذو الکفل کو اور سب اچھے ہیں. یہ ایک آیت کریمہ تک تلاوت ہوئی تھی, یہی تفسیر ہم نے بیان کی, لیکن اس کے بعد موضوع بدل رہا ہے. تو اچھا, حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں ایک بات رہ گئی ہے جو یہ آئی گئی ہے کہ وَخُذْ بِيَدِكَ دِغْتًا فَخُذِكْ بِهْ وَلَا تَحْنَتْ, اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر کے اس سے مار. کسی مسئلے پر حضرت ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے تھے اپنی شریک حیات سے, تو فرمایا تھا میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا. کیا فرمایا تھا؟ میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا. تو جب شفا یابی ہو گئی تو جھاڑو رکھا تھا جس میں 100 تنکے تھے, رب کریم نے فرمایا کہ اس کو اٹھا کر کے ایک جھاڑو بیوی کو مار دیتی تاکہ تیری قسم پوری ہو جائے, ہے نا. لا تحنت, ہنس کہتے ہیں قسم توڑنے کو, کہ تمہاری قسم بھی نہ ٹوٹنے پائے. تو آپ نے ایک جھاڑو اپنے شریک حیات کو مار لیا. آج بیوی کو مار دینا دیکھ لیجیے, آپ جھاڑو سے مارے گی اور تپنجے سے مارے گی. یہ درس وہی عورت اللہ کی بارگاہ میں عزت والی ہے جو اپنے شوہر کے نگاہ میں عزت والی ہو. اور جو عورت اپنے شوہر کو ذلیل سمجھتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت ذلیل ہے, اس کا کوئی درجہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں. پھر حضرت ابراہیم, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, حضرت اسماعیل, حضرت یسع, حضرت ذوالقف, ان سارے پیغمبران اعظام کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے آخرت کے گھر کو دنیا کے گھر پر ترجیح دی. تو اللہ جل شانہ نے اس کی بنیاد پر ان کو اپنے نعم العبد میں شمار فرمایا ہے, اچھے بندوں میں شمار فرمایا ہے. یہ تذکرہ آج ختم ہو گیا. باقی اچھا لگے میں اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا شفینا مولانا محمد بن بارک صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. رب کریم قرآن پاک کی تلاوت و تفسیر میں مجھ سے جو کچھ بھی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما, اور جو کچھ بیان کیا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبول عطا فرما. العالمین قرآن پاک کو ہماری زندگی کا ایک منقلب گوشہ بنا دے یا اللہ. دنیا میں نزاہ وقت, قبر میں, صراط پر, حشر میں, میزان عمل پر, ہر جگہ قرآن پاک کو مونس و غبوسار بنا دے, اور قرآن ہی کے ذریعہ یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما, قرآن کو ہمارا شفیع شافع مشفع بنا دے, قرآن کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما, اور ہر کٹھن اور مشکل وقت میں اللہ قرآن ہی کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.